الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني اسرائيل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزوا النعل بالنعل رواه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين معزز حاضرین اور محترم خواتین میری آج کی گفتگو کا موضوع آپ کے علم میں ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو پوری طرح اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع بہت طویل ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل اس میں یقیناً ہماری تاریخ کے 1400 برس بھی زیر بحث آئیں گے پھر یہ بھی کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ مستقبل میں کیا امیدیں یا توقعات ہیں اور کیا اندیشے اور خطرات ہیں اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بالخصوص ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے بالکل نابلد ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ ہمارے ماضی میں کوئی عظمت سطوت کوئی عروج کے نشان ہیں بھی یا نہیں اور ہیں تو وہ کیا تھے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا علامہ اقبال نے کبھی اپنے شعر میں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کی یادداشت کو جو اہمیت حاصل ہے، اجتماعی سطح پر قوموں کے لیے وہی حیثیت اس کی تاریخ کی ہوتی ہے. اگر تاریخ سے ذہناً کوئی قوم منقطع ہو جائے تو وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جس کی یادداشت ضائع ہو گئی. پھر وہ لہروں کے رحم و کرم پر ایک جہاز کے مانند ہے، بے لنگر کا جہاز کے، جسے کوئی زوردار لہر جدھر چاہے لے جائے. دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں خاص طور پر یہ کیفیت بہت شدت اختیار کر گئی ہے کہ افراد بھی ہمتن اپنے حال میں منہمک اور اپنے موجودہ مسائل و معاملات اور پیچیدگیوں کے اندر سرگردان ہو کر رہ جاتے ہیں. نہ ماضی سے ان کا کوئی ذہنی رشتہ رہتا ہے، نہ ہی مستقبل کی کوئی فکر رہتی. اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ تو آج کی روٹی اور آج کا معاش اور آج کے مسئلے کے حل کے اندر اس طرح سرگشتہ اور سرگردان ہوتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک شعر جو بہت مشہور میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم. جب ماضی اور مستقبل دونوں سے انسان ذہنی طور پر فارغ ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ خود اپنے تشخص اور اپنے وجود کے بارے میں بھی اس میں یقین کی کیفیت باقی نہیں رہتی. یہ معاملہ آج کل نہ صرف افراد کا ہے بلکہ اقوام کا بھی ہے، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ شدت کے ساتھ اس کیفیت سے دوچار ہے. ہر قوم اول تو بدقسمتی سے وہ امت جو ہے بالفعل ایک وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں رہی، اب تو اقوام ہے، مسلمان اقوام، اور ہر قوم اپنی اپنی جگہ پر اپنے حال کے اندر اس طرح سرگشتہ ہے اور سرگردان ہے اور اپنے مسائل سے اس طرح دوچار ہے کہ اسے نہ ماضی کا ہوش رہا ہے اور نہ مستقبل کی فکر رہی ہے. اس صورتحال کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جیسے کہ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے، ہمارے حالات میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکے گی. یہ ہے دو وجوہات جن کی بنا پر آج میں نے اس قدر طویل موضوع کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ جس قدر طویل یہ مضمون معلوم ہو رہا ہے، الحمدللہ کہ قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے اور ایک حدیث نبوی پر غور کرنے سے مجھ پر جو حقائق منکشف ہوئے، یہ آج سے 15 برس قبل کی بات ہے کہ اچانک ایک حدیث نبوی میرے سامنے آئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی 10 آیات اور ان دونوں کے مابین جو گہرا ربط تھا، اس سے 1400 برس کی تاریخ جو امت مسلمہ کی ہے اس کا ایسا نقشہ میرے سامنے آیا کہ جسے میں انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں گا اور اس میں بہت زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا. تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ اگرچہ حال کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک بڑا ہی ہائپوتھیٹیکل سا کانسیپٹ ہے. حال ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک لمحہ اس وقت وہ حال ہے، ایک لمحہ پیشتر وہ مستقبل تھا اور ایک لمحے کے بعد وہ ماضی بن جائے گا. حال واقعتاً، حال کا حال جو ہے وہ جیومیٹری میں، علم ہندسا میں جو ڈیفینیشن ہوتی ہے لائن کی، خط کسے کہتے ہیں؟ خط وہ ہے کہ جس کی کوئی موٹائی یا چوڑائی نہیں ہے، صرف اس میں لمبائی ہے. تو حال بھی در حقیقت ماضی اور مستقبل کو علیحدہ کرنے والا ایک خط ہے جس کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، جس میں کوئی طوالت کا پہلو نہیں ہے. لیکن میری جو آج کی گفتگو ہے اس کے اعتبار سے میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں امت مسلمہ کا ماضی یہ شمار کرتا ہوں 622 سے لے کر اور 1924 تک. یہ بعد میں عرض کروں گا اس کی وجہ کیا ہے. 622 میں ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، یا اگر آغاز وحی کا سن لیں گے تو وہ 610 ہے. 610 سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ 600 یہ سن میں سن عیسوی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ذہن کا تانا بانا جو ہے وہ اسی عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے بنا ہے، اور 1924 وہ سن ہے کہ جس میں خلافت کی تنسیخ ہوئی، اتاترک مصطفیٰ کمال نے خلافت کے ادارے کو ابالش کر دیا۔ تو 622 سے 1924 تک یہ سمجھیے کہ 1300 برس ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری امت کا یہ ماضی ہے۔ اس کے بعد سے یہ جو تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس کو میں اپنے آج کے بیان میں امت مسلمہ کا حال قرار دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو مستقبل ہے ظاہر بات ہے وہ تو اب آنے والا وقت جو ہے وہ مستقبل کے اس پردے میں موجود ہے۔ وہ جو آیت اور جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا، اور ابھی وہ آیات میں نے تلاوت بھی کی ہیں اور حدیث بھی آپ کو سنائی ہے، حدیث نبوی جو نہایت جامع ہے، جامع ترمذی میں یہ موجود ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے، لَيَأْتِيَنَّ لازمًا ہو کر رہیں گے، یہ عربی زبان میں انتہائی تاکید کا اسلوب ہے، لازمًا میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے، کما اتا علی بنی اسرائیل جیسے کہ حالات وارد ہوئے تھے بنی اسرائیل پر، حزو النعل بالنعل، یہ جو تشبیہ دی ہے حضور نے واقعہ یہ ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، حضور خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے اپنے بارے میں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالی نے نہایت جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، بہت ہی مختصر الفاظ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معانی اور علوم اور معارف کے سمندر بند کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ تمثیل ہے کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، اب آپ غور کیجئے اس کی بلاغت پر، جوتی کا جوڑا اگر رکھا ہو زمین پر تو ان میں فرق نظر آئے گا، اس لیے کہ پنجے کا جو رخ ہے اس کے اعتبار سے ایک جوتے کا رخ ایک طرف ہے، دوسرے کا جوتا دوسری طرف ہے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بال برابر فرق نہیں۔ یہ کبھی ہم جب آج جیومیٹری کی بات ہوئی ہے تو ایک اور بات یاد آ گئی کہ ہم کہا کرتے تھے ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، اب یہ جو دونوں مثلثے ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ منطبق ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ جوتیوں کے سول کو تلووں کو جوڑیں تو وہ بالکل کانگروئنٹ ہے، رال برابر فرق نہیں ہوگا، لیکن جوتیوں کو رکھ دیجئے زمین پر تو معلوم ہوگا کہ فرق ہے نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دو امتیں ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی امت موسیٰ حامل تورات، اور یہ موجودہ امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کی تاریخ میں لگ بھگ 2000 برس کا فرق ہے، اپنے ذہن میں یہ چند سن اب ٹکا لیجئے۔ سن 1300 قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا ہے، ہجرت ہوئی ہے، یہ ہجرت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، 1300 قبل مسیح، حضرت مسیح سے 1300 برس قبل، اور جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا اور کوہ طور کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالا ہے، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے طلب فرمایا اور تورات عطا فرمائی، تورات کے عطا ہونے سے در حقیقت اس امت کی تاریخ شروع ہوئی۔ میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر ہے، معراج کا جو زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، گویا کہ یہ دو قبلے جو ہے اس ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے. صاحب قبلتین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سابق قبلہ جو ہے وہ سابق امت کا تھا، اور یہ جو قبلہ ہے مسجد حرام یہ ہے اب امت مسلمہ کا قبلہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی ولایت اور دونوں کی تولیت عطا کر دی گئی. یہی وجہ ہے کہ معراج کا سفر جو ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی تھے پھر وہ ساتوں آسمانوں تک اس کا سفر. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اگلی آیت میں فوراً وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ امت کی حیثیت بنی اسرائیل کو جو حاصل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کے بعد، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اس کے بعد وہ الفاظ آتے ہیں کہ جس میں تاریخ بنی اسرائیل کے چار ادوار کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بہرحال ابھی میں اس موضوع پر آنے سے قبل وہ میں چند سن آپ کو بتا رہا تھا کہ 1300 قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا، اور یہ آغاز ہے تاریخ امت سابقہ کا. 610 میں حضور پر وحی کا نزول ہوا قرآن مجید کا، تو یوں سمجھیے کہ 1300 اور 600 1900 برس بنی اسرائیل ہی کو امت مسلمہ کی حیثیت حاصل رہی. حامل کتاب یہی تھے کہ جنہیں اس وقت کی امت مسلمہ ہونے کا شرف حاصل تھا. اور پھر 610 میں آغاز وحی کے بعد، یا 622 میں جو ہجرت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا. اور جب تحویل قبلہ ہوا تو ساتھ ہی آیت نازل ہوئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہاں سے گویا کہ بحیثیت امت محمد یا امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا. تو گویا کہ لگ بھگ 2000 برس کا فصل ہے ان تاریخوں کے درمیان. لیکن یہ کہ ظاہری اعتبار سے تو بہت سی چیزوں میں فرق نظر آئے گا، جیسے کہ وہ جوتیوں کو اگر اوپر سے دیکھیں گے تو ان کے رخ کے اندر فرق ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے چار ادوار جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے، اور چار ہی ادوار ہیں امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے مابین وہی مشابہت ہے جو جوتیوں کے مابین ہوتی ہے، کہ اگر بٹوین دی لائنز آپ دیکھیں گے اور تاریخ کے دریچوں میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تاریخ نے بعین ہی اپنے آپ کو دہرایا ہے، بال برابر فرق نہیں. اس کے حوالے سے میرے سامنے امت مسلمہ کے ماضی کے چار ادوار ہیں. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر ہے. دو مرتبہ عروج سے ہم کنار ہوئے بنی اسرائیل، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اللہ کا فضل انہیں عطا ہوا، دنیا میں سطوت، غلبہ، حکومت یہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی. لیکن دو ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان میں دینی اعتبار سے زوال آیا، اخلاقی اعتبار سے پستی میں مبتلا ہوئے، شرک اور بدعات کا شکار ہو گئے، نتیجتاً اللہ تعالی کے عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برسے. پہلا عروج، پھر پہلا زوال، پھر دوسرا عروج، پھر دوسرا زوال، یہ چار ادوار ہیں جن کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. اور اس کے بعد میں نے چونکہ درمیانی آیات میں کی تلاوت نہیں کی تھی اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو بیان کروں، اس کو سم اپ کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے اس آیت سے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بلکہ اس سے پہلے عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تمہارا رب تو اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جو تم نے پہلے جاری رکھا تھا تو پھر ہم بھی وہی طرز عمل اختیار کریں گے اور پھر تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ تو یہ قرآن مجید ہم نے نازل فرما دیا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ قرآن ہے وہ کتاب کہ جو سب سے سیدھی اور سب سے صحیح راہ کی طرف ہدایت دینے والی ہے اور بشارت دیتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ کوئی بھی ہو، وہ پہلے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کسے باشد، اگر اس قرآن کے دامن میں آ جائے، گویا دامن محمدی میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کبیر عطا فرمائے گا. اب میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس رکوع کی تفسیر مکمل اس وقت بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، ناممکن ہے، لیکن بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان چار ادوار کا ایک مختصر اگر میں آپ کے سامنے نقشہ نہ رکھوں تو پھر امت مسلمہ کی جو ہے یہ 1400 برس کی تاریخ میں جو دو عروج اور دو زوال آئے ہیں ان کا بھی صحیح صحیح فہم مشکل ہے. اس میں تفصیلاً تو میں اس وقت نہیں جا سکتا تفصیل میں، البتہ حوالہ دے دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ابو العالی مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں اس مقام پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا مفصل خاکہ پیش کر دیا ہے. جن حضرات کو تفصیل درکار ہو وہ اس کی طرف رجوع فرمائیں. البتہ میں اس چار ادوار میں سے ایک ایک اہم نقطہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ اس کا نقشہ ذہن میں بن جائے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ سالوں پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ صدیوں کی بات ہوتی ہے. جیسے حفیظ جالندری مرحوم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ترتیب اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. تو حفیظ کے فن کی تاریخ جو ہے وہ نصف صدی سے بھی زائد ہے ماشاءاللہ، جب شعر کہا تھا اس وقت وہ نصف صدی کی بات ہوگی، لیکن قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ تو کئی صدیوں کو محیط ہوتا ہے. کوئی قوم ابھرتی ہے تو صدیاں لیتی ہے ابھرنے میں، اپنے زینت اور عروج پر پہنچ کر پھر گرتی بھی ہے تو کوئی ایک دن میں نہیں گر جایا کرتی، اس عمارت کو گرنے کے اندر بھی وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ جو 2000 برس کی تاریخ ہے امت بنی اسرائیل کی یا امت سابقہ کی، 2000 برس میں 2 عروج 2 زوال، 4 جو ادوار آئے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہر دور 500 برس پر محیط ہے. لیکن اس وقت اس کی پوری تاریخ میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ ہر دور کے کچھ سیلینٹ فیچرز، اہم نمایاں نشانات اور علامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دور بنی اسرائیل، دور عروج جو ہے پہلا تاریخ بنی اسرائیل کا، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج وہ 100 برس ہے جن میں کہ حضرت تالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی دور حکومت کو آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ 100 برس بنتے ہیں، 20 برس حضرت تالوت نے حکومت کی ہے، 40 برس حضرت داؤد نے اور 40 برس حضرت سلیمان نے علیہم السلام. یہ ان کا عروج، سطوت، بڑا غلبہ، ایک بہت بڑی مملکت، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، وجاہت دی، غلبہ دیا، سطوت دی، شوکت دی، یہ تمام چیزیں جو ہیں. اور یہ ان کے دینی عروج کا بھی دور ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. میں اس کے بارے میں مزید کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے. حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے تاریخ کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کے 2 بیٹوں میں حکومت تقسیم ہو گئی، وحدت ختم ہوئی، 2 حکومتیں بن گئیں، شمالی حکومت اور جنوبی حکومت، ایک کا نام اسرائیل تھا، ایک کا یہودا. ان دونوں حکومتوں کے اندر پھر اختلافات بھی شروع ہوئے، آپس کی خانہ جنگیاں بھی شروع ہوئی جیسا کہ ہوا کرتا. پھر یہ کہ زوال جب آتا ہے تو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اب یہ قوم نیچے گرنی شروع ہوئی، گرتے گرتے اس حد تک آ گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پہلے دور عذاب کا فیصلہ ہوا، اور وہ دور عذاب 2 حصوں میں ان پر آیا. پہلے اسیرینز نے حملہ کیا ہے، یہ کوئی 700 قبل مسیح، انہوں نے شمالی سلطنت اسرائیل کی ختم کر دی، تہس نہس کر دی، اس کو ملیا میٹ کر دیا. اس کے بعد تقریباً 600 قبل مسیح میں بہت بڑی تباہی آئی ہے یہودیوں پر. نبوکدنصر، جس کو اردو میں بخت نصر لکھتے ہیں، یہ بیبیلونیا کا بادشاہ تھا. بیبیلونیا یہ عراق ہے در حقیقت، آج کا عراق. تو کنگ آف بیبیلونیا نبوکدنصر نے حملہ کیا. اب آپ نقشہ آج کل تو بہت آسانی سے ذہن میں جما سکتے ہیں، عراق کا شام پر حملہ، اس لیے کہ یہ پوری مملکت جو ہے اسرائیل کی، یہ شام کے علاقے میں تھی، شمالی بھی اور جنوبی بھی. شمالی حکومت تو پہلے اسیرینز نے ختم کر دی تھی، اب جو اصل جو علاقہ تھا فلسطین کا علاقہ پورا کا پورا، جس پر کہ یہ یہودا کی مملکت قائم تھی، اس پر زبردست حملہ ہوا ہے. اور نبوکدنصر نے 600 قبل مسیح کے لگ بھگ یروشلم کو تاخت و تاراج کیا. بیت المقدس میں ایک اینٹ بھی سالم نہیں رہنے دی. 600,000 کے قریب یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور 600,000 یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا. 150 برس تک کیپٹیویٹی میں وہ رہے ہیں بیبیلونیا میں. یہ ان کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے، یہود کی تاریخ کا. اور حال یہ ہو گیا تھا یروشلم کا، آپ اندازہ کیجئے، اس وقت آج سے تقریباً 2000 سال قبل وہ شہر وہ تھا کہ جس کی آبادی 1,200,000 کے قریب تھی، اور اس شہر میں 600,000 یہودی قتل ہوئے. 600,000 کو وہ لے گیا ہانک کر، جس طرح کے بھیڑوں اور بکریوں کے گلوں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے. اور یروشلم اس طرح برباد ہو گیا کہ ایک متنفس وہاں نہیں رہا، اور دو اینٹیں سالم ایک دوسرے پر قائم نہیں رہی. اس شہر کو جب اس حالت میں دیکھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے، تو سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے 3 پارے کے آغاز میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا تعجب کے ساتھ، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس طرح اجڑ جانے کے بعد کیسے دوبارہ آباد کرے گا. ایک جلیل القدر پیغمبر بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی، ایک متنفس جہاں نہیں رہا. ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے یہ تعمیر کی تھی، عبادت گاہ، کنگ سولومونز ٹیمپل جس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی، اس کو اس نے اس طریقے سے مسمار کیا تھا کہ اس کی بنیادیں تک کھوڑ ڈالی تھی. ابھی تک یہودی تلاش کر رہے ہیں ان اوریجنل فاؤنڈیشنز کو کہ جو اصل بنیادیں تھیں. اور جو مسجد اقصی کو یہ لوگ جلاتے ہیں، کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر ویلنگ وال کے پاس روتے ہیں، یہ سارا در حقیقت یاد کرتے ہیں اپنی اس تباہی کو. اور وہ جو کنگ سولومنز ٹیمپل جو تھا، اصل ہیکل سلیمانی، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ مسجد اقصی کے نیچے آ گیا ہے. لہذا جب تک مسجد اقصی کو بسمار نہیں کرتے، اس وقت تک وہ اپنے اصل ہیکل سلیمانی کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کہ وہ ساری شرارتیں کرتے ہیں. تو یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا. تو ذہن میں یہ رکھیے، پہلا دور عروج یہود کا، بنی اسرائیل کا، وہ ویسے تو یہ کہ وہ کئی 100 کی بات ہے، لیکن اس کا نقطۂ عروج جو ہے، کلائمیکس، وہ 100 حضرت تالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت. پہلا دور زوال وہ بھی کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا نقطۂ عروج دو چیزیں، شمالی مملکت اسرائیل کی تباہی اسیرینز کے ہاتھوں، اور جنوبی مملکت یہودا کی کامل تباہی نبوکدنصر کے ہاتھوں. اس کے بعد اب ان کا ایک تیسرا عروج شروع ہوا، اور وہ عروج حضرت عزیر علیہ السلام ہی سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے دعوت تجدید ایمان، دعوت توبہ، اصلاح اعمال، اصلاح عقائد، توحید پر دوبارہ لوگوں کو کاربند کیا. ادھر کیخورس نے، یہ جس کی 2500 سالہ برسی منائی تھی شہنشاہ ایران نے، وہ 2500 سال جو اس کو پورے ہو چکے، اس وقت پورے ہو چکے تھے، کیخورس یا سائرس یا قرآن جسے کہتا ہے ذوالقرنین، اس نے حملہ کیا، یعنی ایران نے حملہ کیا اس وقت کے عراق پر، بیبیلونیا پر، اور اسے شکست دی، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ اب تم اپنے یروشلم کو جا کر آباد کر لو. تو 150 کے بعد پھر دوبارہ تعمیر شروع ہوئی یروشلم کی. یروشلم کی تعمیر بھی دوبارہ شروع ہوئی، ہیکل سلیمانی کو بھی جیسے تیسے انہوں نے دوبارہ بنایا، اور پھر یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید ایمان اور توبہ کے نتیجے میں ان کے اخلاق اور اعمال اور ان کے عقائد درست ہوئے تو اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر ان پر اپنا فضل فرمایا، پھر انہیں دنیا میں ایک عظمت دی، سطوت دی، شوکت دی، انہیں غلبہ دیا، انہیں عروج عطا فرمایا، جس کا کلائمیکس ہے مکابی سلطنت. بہت بڑی سلطنت تھی یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی اس کے جو حدود تھے زیادہ تھے. بہرحال یہ دوسرا ان کا دور عروج ہے. اس کے بعد پھر زوال آیا. یہ قوموں کا معاملہ ہے. اسپینگلر کا ایک نقطہ نظر ہے ایک فلسفہ تاریخ کے اندر، کہ جس طرح ایک انسان کا معاملہ ہے کہ پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا آتا ہی ہے، اسی طرح قوموں کا معاملہ ہے، قوموں پر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. اور مسلمان قوم کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ اس کے عروج و زوال کی اصل جو لم ہے، اس کا جو اصل راز ہے، وہ کس شے میں ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب گانا بجانا اور رقص و سرود اور عیش اور دنیا کی خرمستیاں آ جاتی ہیں کسی مسلمان قوم میں، تو وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے. لہذا دوسری مرتبہ پھر یہود کے اندر وہی کیفیت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا. اور یہ سن 80 ذہن میں رکھیے، سن 80 عیسوی. سن 80 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا، یروشلم کو دوبارہ اس نے مسمار کیا، ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ کر دیا. 120,000 یہودی، یہ تو سن 80 کی بات ہے نا، ابھی یوں سمجھئے کہ 1989 میں ہم بیٹھے ہیں، تو 1909 برس پہلے کی بات ہے صرف. یہ تاریخ کا دور ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، کہ پھر جو یروشلم کے اندر 120,000 یہودی ایک دن میں قتل. اور اس وقت سے جو یہودیوں کو دیش نکالا دیا گیا یروشلم سے، اس لیے کہ عیسائیوں کی حکومت آ گئی اور عیسائیوں نے پھر یہودیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا یروشلم میں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد سے یہودی اگر داخل ہو سکے ہیں یروشلم میں، تو اس وقت جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یروشلم کو ایک اوپن سٹی قرار دے دیا، سب کے لیے آزادی ہے، یہودی بھی آئیں اور عیسائی بھی آئیں اور مسلمان بھی آئیں، حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن مسلمانوں کی طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں. یہ ہے وہ دور دوسرے عذاب کا، سن 80 عیسوی کا. اس کے بعد کا پانچواں دور وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن انہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ اب بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. تمہارے لیے موقع ہے، دامن خداوندی، دامن رحمت خداوندی تمہارے لیے، تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی کہ انوار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو. بہرحال ان چار ادوار کا نقشہ ذہن میں رکھیے. اب آئیے تقریباً 1300 برس کی تاریخ امت مسلمہ کی، اس میں بھی چار ادوار ہیں. پہلا دور جو تقریباً 400 برس پر محیط ہے، یہ ہے ہمارا دور عروج، عربوں کی زیر قیادت. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا عربوں پر، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا. انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے وہ مقام استفاء اور مقام ارتضاء عطا فرمایا، محمد مصطفیٰ، احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اہل عرب میں سے تھے. بہت بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب ہمارا جو دور عروج ہے، جیسے کہ ابھی سید صاحب گنوا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حیات دنیاوی کا دور یہ گویا کی سب سے بڑی سعادت کا دور، پھر خلافت راشدہ کے تقریباً 30 برس بہت بڑی سعادت، اس میں مزید شامل کیجئے 90 برس جو بنو امیہ کے ہیں. بنو امیہ کے 90 سالوں کے دوران اگرچہ بعض افراد ایسے بھی آئے جو ناپسندیدہ کردار کے حامل تھے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بائی اینڈ لارج، بحیثیت مجموعی، بنو امیہ کا دور جو ہے وہ تاریخ اسلامی کا بعد کے تمام ادوار کے مقابلے میں گولڈن ایرا ہے. وہ کمتر ہے تو دور نبوی اور دور خلافت راشدہ سے کمتر ہے. بعد کے جتنے ادوار ہیں ہماری تاریخ کے ان سب کے مقابلے میں گولڈن ایرا ہے. اور یہ لفظ استعمال کیا ہے آغا خان نے, سر آغا خان نے, کہ بنو امیہ کا دور جو ہے وہ تاریخ اسلامی کا گولڈن ایرا ہے, سنہری زمانہ ہے. انہی میں حضرت امیر معاویہ ہے, اس لیے کہ آغاز تو حضرت امیر معاویہ سے ہوا ہے جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. پھر یہ کہ انہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ہے, انہی میں بعض دوسرے خلفاء بڑے صاحب علم اور صاحب تقویٰ لوگ تھے. ٹھیک ہے, ایک دو آدمی یزید کے نام کی وجہ سے یقیناً یہ دور جو ہے اس کا ایک بڑا بھیانک سا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن چند سال کی بات ہے یزید کا دور خلافت. اور آپ کے شاید علم میں نہ ہو, یزید کا بیٹا معاویہ, یعنی ایک تو والد ہے معاویہ یزید کے جو کہ صحابی ہیں حضور کے, ایک بیٹا بھی ہے جو معاویہ ہے, اسے جب تخت نشین کیا گیا ہے یزید کے انتقال پر تو وہ اتنا عابد و زاہد آدمی تھا کہ اس نے فوراً حکومت کو خیر باد کہہ دیا. وہ تو درویش تھا گوشہ نشین, معاویہ بن یزید بن معاویہ, یہ ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ دور بہرحال ذہن میں رکھیے, یہ سو برس اس اعتبار سے بھی کہ ان میں عالم اسلام ایک وحدت رہا ہے. ان سو سالوں میں عالم اسلام کہاں تک پہنچ گیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ ہسپانیہ سے لے کر سندھ تک, اس لیے کہ دور بنو امیہ ہی کا تو یہ ایک حصہ ہے. سن 93 ہجری, جس میں کہ ایک ہی سن میں 712 عیسوی 93 ہجری, جس میں کہ ایک طرف محمد ابن قاسم داخل ہوئے ہیں سندھ میں باب الاسلام سندھ, اور گویا کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام داخل ہوا, اور دوسری طرف اسی سن میں 712 عیسوی اور سن 93 عیسوی وہ ادھر حضرت طارق ابن زیاد داخل ہو رہے ہیں ہسپانیہ میں. تاریخ جبر کنارہ اندل سفینہ سوخ گفتند کار توز رہے عقل و اخرت خطاش, یہ سارا دور بنو امیہ ہے. دور بنو امیہ میں ہسپانیہ سے لے کر اور سندھ تک مسلمانوں کی حکومت تھی, اور یہ خالص عرب مزاج کے لوگ تھے. عجمیت کا ابھی کوئی دخل نہیں تھا, فلسفہ ابھی نہیں آیا تھا, منطق کا حملہ ابھی نہیں ہوا تھا, فرقے واریت نہیں تھی, امت ایک وحدت تھی دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. پورا عالم اسلام ایک تھا دریائے سندھ سے لے کر, اور نہ صرف یہ کہ اٹلانٹک اوشن تک بلکہ اس میں اضافی طور پر شامل کیجئے آئبیرین پیننسولا, یورپ کا ہسپانیہ کا. یہ ہمارا پہلا دور عروج ہے, اگرچہ یہ بعد میں بھی جاری رہا, یہ تو 125 برس ہوئے نا, آگے مزید 250 برس تک یہ دور عروج جاری رہا. اس لیے کہ دور بنو عباس جو ہے وہ بہت طویل ہے, لیکن اس کا نصف ہے ایسا کہ جس کو کہا جائے گا کہ وہ عروج کا زمانہ ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے ہارون الرشید اور مامون, یہ ان کی حکومت ہے, عظیم سلطنت, عظیم مملکت, علم اور دنیا میں سائنس کا دوبارہ احیاء ہو رہا ہے, فلسفے کا احیاء ہو رہا ہے, عظیم مملکت ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد زوال کا آغاز بھی ہو گیا. خلافت بنی عباس ہی کا نصف آخر جو ہے وہ در حقیقت ہمارے زوال کی علامت ہے. اب وہاں وہی کچھ ہونے لگا, طاؤس و رباب اور رقص و سرود, اور ہزار ہا ہزار کنیزے محل کے اندر ہیں, پوری دنیا کا حسن جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے, اور محل تعمیر ہو رہے ہیں, اور سب کچھ وہ سارے بساط جو دنیا کے اندر بچھتی ہے دنیا دار حکومتوں کے اندر, وہ ہمارے یہاں بھی بچھنی شروع ہو گئی. اب ہمارا پہلا دور زوال آیا. عجیب, دیکھیے میں نے اسی لیے وہ بات آپ کو بتائی تھی, اس میں بھی ہمیں دو حصوں میں اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں سزا ملی. جیسے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اسیرینز, ایسے ہی یہاں بھی پہلے شمال سے آئے یورپ سے کروسیڈرز, صلیبی جنگوں والے, جس طریقے سے کہ کسی زمانے میں 1962 میں جب بھارت کی اور چین کی جنگ ہوئی تھی نیفا میں, اس میں جن حضرات کو یاد ہے اخبارات میں اس طرح کے الفاظ آئے تھے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز وار ڈسینڈنگ فرام دی ہائٹس آف ہملایاز, کہ لہروں کے بعد لہریں چلی آ رہی ہیں, طوفان کے بعد طوفان, چینی جو ہے فوجی چلے آ رہے تھے, اس لیے کہ چین کی فوج, اس کی تو تعداد بے پناہ ہے. اسی طریقے سے سمجھیے کہ ویوز آفٹر ویوز آف کروسیڈرز, یہ تین چار ان کے حملے ہوئے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے, وحشی ہو گئے تھے, پاگل ہو گئے تھے پورے یورپ کے عیسائی, ایک مذہبی جوش و جنون ان کے اندر بھر دیا گیا تھا, اور وہ یروشلم کو مسلمانوں سے واگزار کرانے کے لیے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے اور ہماری سرزمین ہے اور یہ سارا علاقہ تو ہمارا تھا، یہ مسلمانوں کے پاس کیسے آ گیا، پورا شام اور پورا فلسطین تو ہمارا ہے. بہرحال یہ جو کروسیڈز کی تاریخ ہے، اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ اس کا کلائمیکس آیا 1099 میں جب یروشلم ان کے ہاتھوں فتح ہو گیا. اور یہ نوٹ کیجئے، جس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک مرتبہ نبوکڈنظر نے پامال کیا تھا حرمت کو، یہ بیت المقدس کی، ہمارے دور میں بھی پہلی مرتبہ عیسائیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. اور قتل عام تو ایسا ہوا تھا کہ عیسائی مورخین شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اتنے لوگ قتل کیے گئے کہ یروشلم کی بیت المقدس کی گلیاں اور سڑکیں خون کے دریا بن گئے، اور عیسائی فوجیوں کے گھوڑے جو ہیں ان کے گھٹنوں تک خون تھا. یہ کون تھے جو قتل ہوئے؟ مسلمان تھے، اکثر و بیشتر عرب تھے. عربوں پر اللہ کا یہ عذاب آیا اور بہت سخت آیا، اس لیے کہ عربوں سے کہہ دیا گیا تھا، یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ محمد کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھائی ہم نے تم پر بڑا فضل کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا دیا ہے، تمہاری زبان میں اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تم میں سے ایک فرد کو ہم نے اس مقام پر فائز کیا ہے، مقام محمود پر، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے ہے، لیکن اگر تم نے اس مشن کو پیٹھ دکھائی، اس سے غداری کی، تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. چنانچہ وہی دور آ گیا کہ پہلے تو عربوں سے گویا کہ یروشلم کی تولیت چھین لی گئی. آپ کو معلوم ہے 88 برس تک مسلمان بے دخل رہے ہیں بیت المقدس سے، اور اس کو دوبارہ حاصل کرنے والے بھی عرب نہیں تھے، عرب ختم ہو چکے تھے، عیاشیوں نے ان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا، ان کے اندر وہ جان ہی نہیں رہی تھی جو زندہ قوموں میں ہوتی ہے. لہذا واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد تھے. کردوں کا گرم خون، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمہم اللہ، انہوں نے یہ ان کو دوبارہ جو ہے اس ویو کو پیچھے ہٹایا ہے، اور یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں لانے والے صلاح الدین ایوبی. لیکن یہ کہ اس پہلے دور عذاب کا اصل کلائمیکس جو ہے وہ تقریباً اس کے بھی کوئی آدھی صدی بعد آیا ہے، ویسے تو وہ شروع ہو چکا تھا، یہ فتنہ تاتار، ہلاکو اور چنگیز کا فتنہ. یہ آپ کے شاید ذہن میں نہ ہو، تاریخ پڑھیے، اللہ کرے کہ آپ کو اس کی توفیق نصیب ہو کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں. یہ فتنہ تاتار جو ہے اس میں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں قتل ہوئے. پورا ترکستان کا علاقہ انہوں نے تہس نہس کر دیا، خارزم شاہ کی حکومت جب ختم کی ہے، پورا افغانستان برباد ہوا، لاکھوں آدمی وہاں قتل ہوئے، پورا ایران تہس نہس ہو گیا، اور تقریباً پورا عراق ختم ہو گیا. یہ چار مسلمان علاقے عظیم، کتنی بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہوگی. بعض جگہوں پر تو ایک انسان کو انہوں نے چھوڑا، پورے پوری بستیاں جو ہے ان میں ہر شخص کو قتل کر دیا، عورت مرد بچے سب. بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بستی کے تمام انسانوں کو قتل کر کے اور پھر ان کی گردنیں علیحدہ کی گئیں، سریاں جمع کی گئیں، اور ان سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس پر وحشی کو تاتاری سردار بیٹھا اور اس نے شراب پی، اپنے نشے کا، اقتدار کی سرمستی کا اس طرح مظاہرہ کیا. یہ ذہن میں رکھیے، یہ فتنہ تدریجن بڑھتے بڑھتے 1258 عیسوی میں بغداد تک جا پہنچا. بغداد وہ الف لیلہ کی داستان کا شہر، وہ جس کی کہ کہانیاں پوری دنیا میں مشہور تھیں، اس بغداد میں آخری خلیفہ بنی عباس کا مستعصم باللہ. اب جب بغداد فتح ہوا ہے ان کے ہاتھوں، تو اس کے بعد جو خون کی ندیاں بہی ہیں، جس طرح دریا کا پانی سرخ ہوا ہے، جس طرح کتابیں اور لائبریریاں جلائی گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ خلیفہ جو عباسی آخری تھا اسے گھسیٹ کر محل سے باہر لائے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا، غداری کرنے والا خود ان کا وزیر اعظم القمی، اور اس نے یہ کہا، اس کی ساز باز تھی، اس نے کہا اس ہلاکو کے سردار سے کہ یہ شخص جو ہے، یہ عباسی خلیفہ، اس کا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ناپاک خون سے آپ کی تلوار جو ہے آلودہ ہو، اس کا خون ناپاک ہے، اس سے آپ کی تلوار آلودہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر زمین پر ڈال دیا گیا اور اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ انجام ہوا ہے آخری عباسی خلیفہ کا. شیخ سعدی نے شعر کہا ہے، آسمارا حق مود گر خوب بارد بر زمین بر زمال ملک مستعصم امیر المومنی. اس کے بعد سے عربوں کا اقتدار دنیا سے ختم ہو گیا. یہ ہمارے پہلے دور زوال کا آخری کلائمیکس ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے 1260 میں اس سیلاب کا رخ بھی موڑا ہے تو انہی کردوں اور سلجوکیوں نے موڑا ہے، عربوں میں دم نہیں تھا. اس سے جب آگے یہ بڑھے مصر کی طرف جانا چاہ رہا تھا یہ فتنہ. اور حیرتناک بات یہ ہے، تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ان کو معلوم ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف نہیں آئے. بلبن کے زمانے میں تاتاریوں کا ایک حملہ ہندوستان پر ہوا تھا، ملتان میں جنگ ہوئی ہے، بلبن کا شہزادہ وہاں پر شہید بھی ہوا اس جنگ میں تاتاریوں کے ہاتھوں، اور اس کا بڑا صدمہ ہوا بلبن کو. لیکن اس کے بعد عجیب بات ہے کہ پھر تاتاری لوٹ کر نہیں آئے، وہ سیدھے تیر کی طرح بغداد کی طرف گئے. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، چونکہ امیین عرب یہ تھے جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، لہذا اب عذاب خدا بندی کے بھی اولین مستحق وہی تھے. لہذا تیر کی طرح یہ سیلاب جو ہے عذاب کا یہ پہنچا ہے اور بغداد تک، اور بغداد سے آگے جانے لگا تو اس کا رخ موڑ دیا گیا، انہی کردوں اور سلجوکیوں کے ہاتھوں ان کا رخ جو ہے وہ بدل گیا. بہرحال یہ ہمارے پہلے دور عذاب یا دور زوال کے یہ دو سیلینٹ فیچرز. جیسے وہاں پہلے شمال سے سیرینز آئے تھے، یہاں شمال سے کروسیڈرز آئے، صلیبی جنگجو. جیسے وہاں مشرق سے دوسرا حملہ ہوا تھا بڑا نبوکڈنظر کا، ایسے ہی یہاں مشرق سے بغداد پر جو فوج آئی ہے وہ آئی ہے تاتاریوں کی. لیکن اس کے بعد معجزہ رونما ہوا اللہ تعالی کی طرف سے. علامہ اقبال کا ایک شعر، چونکہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے مجھے سہولت ہو جائے گی، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اللہ نے جن تاتاریوں سے ہمارے بہت سے اچھے بھلے دینی مزاج کے لوگ بھی گردن زدنی قرار دیتے ہیں، وہ تھے صوفیاء کرام. وہ ہیں جنہوں نے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جان پر کھیل گئے ہیں اور جا کر وحشی سرداروں کے خیموں کے قریب جا کر اذانیں دی ہیں. ان لوگوں نے جا کر ان کو راغب کیا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی ترک ان کے مقابلے میں ہماری کوئی عسکری طاقت باقی نہیں رہی تھی پورے عالم اسلام میں. ان کو شکست دینے والا کون تھا؟ ہاں آگے نہیں بڑھ سکے، وہ فلسطین سے آگے نہیں جا سکے، لیکن یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اب کوئی طاقت نہیں تھی کہ جو ان سے نبرد آزما ہو سکتی. لیکن ہاں ایک طاقت ہے، وہ طاقت جو ہے وہ قرآن کی طاقت ہے. اور قرآن سے جن کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، جن کا کردار جو ہے اس میں قرآن رچ بس جائے، وہ ہے کہ جو جس کے اندر قوت تسخیر ہے، جس کے نتیجے میں وہی تاتاری مسلمان ہو گئے. اور اب ذہن میں رکھیے، چار حصے ہیں ان تاتاریوں سے جو نکلے ہیں، چار شاخیں ہیں جنہوں نے عظیم مملکتیں قائم کی ہیں عالم اسلام میں. انہی کی ایک شاخ تھی ترکان تیموری جو ہندوستان میں آئے اور عظیم سلطنت مغلیہ قائم ہوئی. انہی کی ایک شاخ تھی ترکان صفوی جنہوں نے ایران میں ایک عظیم مملکت قائم کی. انہی میں سے تھے ترکان سلجوکی جو مڈل ایسٹ کے اندر ہوئے. اور پھر انہی میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ جو نکلا وہ ترکان عثمانی ارطغرل، اور اس کے ذریعے سے ایشیا مائنر میں یا ترکی کے علاقے میں جو حکومت قائم ہوئی وہ تو اتنی عظیم ثابت ہوئی کہ تقریباً پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا، پورا شمالی افریقہ اس کے زیر نگین آیا، پورا مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے زیر نگین آیا. اور یہ عظیم سلطنت عثمانیہ، اسی میں خلافت منتقل ہوئی، وہ خلافت جو اب عربوں سے چھین لی گئی اب ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تھما دی. اور کئی سو برس تک اب عالم اسلام میں یہ پانچ عظیم مملکتیں چل رہی تھیں، سلطنت مغلیہ، سلطنت صفویہ، سلطنت سلاجقہ، پھر ترکان عثمانی، اور ادھر ہسپانیہ کی مملکت ابھی چل رہی تھی، وہ بنو امیہ کے دور کا کنٹینیویشن تھا جو ہسپانیہ میں جاری تھا. یہ دور ہمارا دوسرا دور عروج ہے. اس دور کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ عالم اسلام ایک وحدت دوبارہ نہیں بن سکا. یہ فضیلت صرف وہ پہلے 125 برس کو ہے، دور خلافت راشدہ اور دور بنو امیہ جس میں پورا عالم اسلام ایک وحدت تھا. اب تو جیسا کہ میں نے عرض کی مملکتیں ہیں، مغلیہ سلطنت ہے، صفویہ مملکت ہے، سلاجقہ کے مختلف قوتیں ہیں، ترکان عثمانی ہے، ادھر وہ ہسپانیہ کے اندر ابھی بنو امیہ کا دور حکومت جاری ہے. لیکن ایک بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے آپ اپنے حال کے ایک بہت بڑے مرض کو پہچان سکیں گے، بہت بڑا ناسور جو ہے ملت اسلامیہ کا. اگرچہ عالم اسلام ایک وحدت نہیں رہا ہے، لیکن اس صدی کے آغاز سے پہلے تک تمام ملت اسلامیہ ایک وحدت رہی ہے. ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا بین الاقوامی شہری ہوتا تھا، کہیں کوئی پاسپورٹ کی ضرورت اسے نہیں ہوتی تھی، کہیں اس سے ویزا طلب نہیں کیا جاتا تھا، کچھ نہیں. کوئی شخص مراکو سے چلتا تھا ہندوستان پہنچ جاتا تھا، ہندوستان میں وزیر بن جاتا تھا، کوئی اس سے نہیں کہتا تھا کہ تم تو سن آف دی سوائل نہیں ہو، تم ہندی نہیں ہو، تم فلاں قومیت سے متعلق نہیں ہو، تمہاری قومیت کیا ہے پہلے یہ بتاؤ، تمہاری زبان کیا ہے پہلے یہ بتاؤ، قطعاً کچھ نہیں. پورا یہ عالم اسلام کلچرلی، ثقافت کے اعتبار سے اور ملی وحدت کے اعتبار سے بالکل ایک تھا، اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی، جتنی تقسیمیں تھیں صرف انتظامی تھی. جیسے پاکستان کی شہریت صوبے ہے، صوبے انتظامی اہمیت کے حامل ہیں، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ یونٹس نہیں ہے. پاکستان کا ایک مسلمان پشاور سے چلتا ہے، کراچی پہنچ جاتا ہے، کہیں اس سے کوئی پاسپورٹ طلب نہیں کیا جائے گا، کہیں اس سے کوئی ویزا کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک وحدت ہے. اگرچہ صوبے ہیں، صوبوں میں کمشنریاں ہیں. اسی طریقے سے یہ سلطنت مغلیہ، یہ سلطنت صفویہ، یہ سلطنت سلجوقی، یہ سلطنت عثمانیہ، یہ سلطنت بنو امیہ ہسپانیہ کی سلطنتیں علیحدہ تھیں، لیکن اس میں ملت بٹی ہوئی نہیں تھی، ملت ایک وحدت کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز تک برقرار رہی. 20ویں صدی کے شروع تک پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی پاسپورٹ، کہیں کوئی ویزا نہیں. یہ دوسرا دور عروج جو ہمارا ہے، اس کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے. میں نے عرض کیا کہ پورا مشرقی یورپ ترکوں کے زیر نگی رہا ہے، تقریباً پورا روس، تھوڑا سا شمالی علاقہ چھوڑ دیجئے، اور یہ تمام یوگوسلاویا اور یہ جو ممالک ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان افواج، ترک افواج ویانا کا محاصرہ کرے پڑی تھی. نوٹ کیجئے، تو یورپ کو ہم نے دو مرتبہ اپنے قدموں تلے پامال کیا ہے. کاش کہ ہمارے نوجوان اس بات کو یاد کریں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. پہلی مرتبہ پہلے دور عروج میں عربوں کی زیر قیادت مغرب سے داخل ہوئے یورپ میں. آپ کو معلوم ہے وہ مغربی اینڈ ہے یورپ کا، ہسپانیہ ساؤتھ ویسٹ ہے. جبل الطارق سے مسلمان داخل ہوئے، پورا آئیبیرین پیننسولا مسلمانوں کے زیر نگی تھا، یہاں تک کہ ایک وقت میں فرانس کے بالکل وسط تک، ہارٹ آف فرانس تک مسلمان پہنچ گئے تھے. یہ پہلا دور عروج تھا. دوسرے دور عروج میں مشرق سے داخل ہوئے، ترکی سے داخل ہوئے، پورا جو مشرقی یورپ ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی رہا کئی 100 برس تک، یہاں تک کہ ایک وقت میں ویانا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی ترک افواج. یہ یورپ کے ساتھ، اور یورپ اس پورے عرصے میں کیا تھا وہ جان لیجئے، ڈارک ایجز شمار ہوتے ہیں. یہ تو ان کے تاریکی کا دور ہے، نہ سائنس پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ پڑھنے کی اجازت تھی. اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی فلسفہ پڑھتا پڑھاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی سائنس کی تعلیم ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی زندہ جلا دینے کی سزا تھی. پاپائیت کا دور وحشت تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، جبکہ مسلمانوں کے ہاں علم، مسلمانوں کے ہاں علوم کا، فنون کا چرچا، تہذیب، سائنس کو انہوں نے زندہ کیا، فلسفے کو زندہ کیا، سائنس کے اندر نئی نئی ایجادات کا اضافہ کیا، فلسفے میں ارسطو کی منطق کو دوبارہ زندہ کیا، اور اسی طریقے سے افلاطون کے فلسفے کو دوبارہ زندہ کیا. یہ سارا مسلمانوں کا دور عروج ہے. البتہ اس کے بعد ہمارا اب چوتھا دور ہے، جو آخری دور ہے میری اس گفتگو میں ماضی کے درجے میں، اور وہ چوتھا دور زوال کا، یعنی دوسرا زوال کا دور ہے، ویسے چوتھا دور ہے تاریخ کا. وہ شروع ہوا یورپین امپیریلزم کے سیلاب سے. اب دیکھیے وہی بات پھر دوہرا دوں، یہودیوں پر دوسرا عذاب کہاں سے آیا تھا؟ رومنز، ٹائٹس جو رومی جرنیل تھا. ہم پر بھی دوسرا عذاب کا کوڑا جو برسا ہے وہ یورپی اقوام کا سیلاب. یہ یورپی اقوام جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بالکل سوئی ہوئی تھی، وحشت کا دورہ تھا. مسلمانوں نے انہیں علم دیا، مسلمانوں نے انہیں روشنی عطا فرمائی. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاں جا کر تحریک احیاء العلوم شروع کی، رینائسنس، ریفرمیشن، مذہب میں تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء علوم، دونوں ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے جو لوگ یورپ سے آ کر پڑھ کر جاتے تھے، ان کے ذہنوں میں جو تبدیلی آئی ہے، ان میں جو حریت فکر کے بیج بوئے گئے قرطبہ اور غرناطا کی یونیورسٹیوں میں، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی، علمی بیداری، احیاء العلوم، مذہب کی اصلاح، پاپائیت کے خلاف بغاوت، پروٹیسٹنٹ مذہب کا آغاز شروع ہوا کہ یہ کیا جابرانہ تسلط ہے پوپ کا ہمارے اوپر، جس نے کہ ہر طریقے سے ہمیں جکڑ کر رکھ دیا ہے. یہ سارا کام ہوا عربوں کے زیر اثر. عربی کی ایک کہاوت ہے، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گے کسی روز تم ہی کو کاٹے گا. بالکل یہ معاملہ یورپ نے کیا ہے عربوں کے ساتھ، انہی سے علم سیکھا، انہی سے روشنی حاصل کی. لیکن جب یورپ کے وسط میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا تو سب سے پہلے سیلاب کا ریلا جو ہے، چونکہ اب 800 برس ہو گئے تھے عربوں کو، یہ بنو امیہ کی ہسپانیہ کی سلطنت جو ہے 800 برس عرصہ اس کو گزر چکا تھا، لہذا وہاں بھی بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے. اب وہاں بھی محل بنائے جا رہے تھے، الحمرا کی تعمیر ہو رہی تھی، عالیشان عمارتیں تھیں. وہ بات بھول گئے تھے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر کا دورہ ہو گیا تھا، لہذا سب سے پہلے وہی صاف ہوئے. اور 1492 نوٹ کیجئے، فال آف غرناطا، فال آف گرنیڈا، سقوط غرناطا، یہ گویا کہ آخری مہر تھی کہ جو ثبت کر دی گئی ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اور اسلام کے خاتمے. وہ عذاب آیا ہے جو عذاب کبھی قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم شعیب پر، آل فرعون پر، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، ایک متنفس باقی نہیں رہا. سوچئے ذرا، اگر کہیں یہ بالکل ہماری تاریخ کا ایسا واقعہ نہ ہوتا کہ جو بالکل اس قریبی تاریخ کا دور ہے، تو مانتے نا کہ کوئی قوم کسی ملک میں 800 برس تک حکمران رہی ہو اور پھر وہاں اس کا ایک متنفس باقی نہ رہے. کالم یغنوفیا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل بنائے تھے وہ نظر آ رہے ہیں. ان محلوں کا مصرف اب یہی ہے، کوئی جامع قرطبہ میں کوئی علامہ اقبال جائے اور جا کر خون کے آنسو رو کر آ جائے، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، غلغلے سے جن کے لذت گوش اب تک، لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ وہ تکبیر تو خاموش ہے، اب ہسپانیہ کی فضاؤں میں وہ تکبیر نہیں. اب اس سے آگے نوٹ کیجئے، یہ جو پاور پوٹینشل کہیں ڈیولپ ہو جائے وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا ہے. طاقت ہو تو آدمی چلتے ہوئے بھی کہیں ادھر ادھر کندھا مارتا ہے اگر جان ہے آدمی کے اندر. اسی طریقے سے قوموں کا معاملہ ہے. جب یہ وسطے یورپ میں یہ پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا ہے، ذہن میں رکھیے، ابھی جو انگلستان ہے وہ بہت پیچھے ہے. یہ در حقیقت یہ جو بھی بیداری آئی ہے یہ فرانس میں آئی اور جرمنی میں آئی، یہ دونوں ملک کے جو وسط یورپ کے ممالک ہیں اور جو ہسپانیہ سے بالکل قریب تھے، یہاں وہ بیداری آئی تھی. بہرحال یہاں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا تو اس کے لیے راستہ بند تھا مشرق اور جنوب کی طرف. مشرق میں جائے تو سلطنت عثمانیہ ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی ہے، ادھر نہیں جا سکتا. جنوب میں جائے تو شمالی افریقہ میں پورے میں سلطنت عثمانیہ. تو ساؤتھ اور ایسٹ جو لینڈ روٹس تھے وہ بند تھے، لہذا راستہ کیا ہوا، مغرب میں سلطنت ہسپانیہ کو یوں سمجھیے کہ سیلاب کے ایک ریلے میں بہا کر، اور 1492 میں سقوط غرناطا ہے، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ یہ پورے افریقہ کا چکر دے کر اور راہ سے امید سے ہو کر اور وہ ہندوستان اور یہ جو جزائر شرق الہند تھے ان تک یہ سیلاب آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے کے تلاش ہو جانے کے بعد اب انگریز بھی چلے آ رہے ہیں, ڈچ بھی چلے آ رہے ہیں, فرانسیسی بھی چلے آ رہے ہیں. اب انہوں نے حملے شروع کیے, پہلے ملائیشیا اور انڈونیشیا, اس پر ہالینڈ کا قبضہ ہوا, فرانسیسی اور برطانوی ہندوستان میں آئے, لیکن برطانویوں نے تھوڑے ہی عرصے میں فرانسیسیوں کو نکال باہر کیا اور ہندوستان کی مملکت, عظیم مملکت, وہ انگریزوں کے پاس آ گئی. یہ سیلاب رفتہ رفتہ بڑھتا ہوا اس صدی کے آغاز میں, نوٹ کیجئے, ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد نقشہ یہ نظر آیا, سلطنت عثمانیہ ختم, خلافت عثمانی منسوخ, عالم اسلام کے حصے بخرے. یہاں سب سے پہلے بیج بوئے گئے مسلمانوں میں نسلی اور قومی منافرت کے. سب سے زیادہ کاری وار جو کیا ہے برطانوی امپیریلزم نے ہم مسلمانوں پر وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس صدی میں عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا ترکوں کے خلاف. عربوں نے ترکوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے. اگر یہ نہ ہوتا سلطنت عثمانیہ ابھی مار کھانے والی نہیں تھی. اگرچہ مرد بیمار ہو گیا تھا, کہا جاتا تھا کہ ترکی جو ہے وہ مرد بیمار ہے یورپ کا, لیکن یہ مرد بیمار بھی ابھی اتنا طاقتور تھا کہ اگر عربوں نے بغاوت نہ کی ہوتی, اگر ان کے ہزاروں سپاہیوں کو عربوں نے ذبح نہ کیا ہوتا, اگر ان کی پوری پوری ٹرینز نہ اڑا دی گئی ہوتی. میں پہلی مرتبہ 1962 میں گیا ہوں حج کے لیے, اس وقت تک مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن موجود تھا اور وہ ریلوے انجن ابھی کھڑے ہوئے تھے جو کبھی جلا کرتی تھی یہ بغداد سے اور پورے یہ پورا علاقہ ترکی سے لے کر اور مدینہ منورہ تک جو ہے ریلوے کانٹیکٹ موجود تھا. سلطنت عثمانیہ کا یہ نظام تھا, لیکن یہ کہ پوری پوری جو فوجیں تھیں, فوجوں کی ٹرینیں تھیں, ان کو اڑایا گیا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ہیں وہ ترک فوجی عین حرم میں, مسجد حرام میں, خانہ کعبہ کے سامنے ذبح کیے گئے. یہ جو قومی جب آتا ہے انسان کے اندر جنون, وہ جنون جو بعد میں بھی اب وقتاً فوقتاً ہم تو اب اس سے پوری طریقے سے متعارف ہو چکے ہیں. خود یہ سرزمین باب الہند جو ہے, باب الاسلام, جس طریقے سے یہ اب اسی قومی اور جو جنون کا جو نشانہ بنی ہوئی ہے, تو اس کا آغاز اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس کے بیج بوئے گئے ہیں اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے دوران کہ ترکوں کے خلاف عربوں کو ابھارا گیا, انہیں فریب یہ دیا گیا کہ ہم تمہیں آزادی دیں گے, لیکن سزا جو ملی اس غداری کی وہ یہ تھی کہ آزادی تو کیا دینی تھی, ترکی کو ختم کر کے, یعنی سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا, ترکی تو بہرحال جیسے تیسے موجود ہے اب بھی اللہ کا شکر ہے, سلطنت عثمانیہ ختم, خلافت ختم. لیکن پھر اب جب ان عربوں نے جنہوں نے بغاوت کی تھی اور غداری کی تھی, جب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دی جائے, تو انہیں جو کچھ ملا وہ آپ کو معلوم ہے, حصے بکھرے کر دیے گئے. یہ برطانیہ کے لیے ہے, یہ فرانس کے لیے, لبنان فرانس کے لیے ہے, شام بلکہ کہیے پورا فرانس کے لیے ہے, عراق برطانیہ کے زیر اثر رہے گا, مصر برطانیہ کے زیر اثر رہے گا, اٹلی, یہ لیبیا جو ہے یہ اس کے حصے میں چلا جائے گا. حصے بکھرے کر کے بانٹ لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیل کا خنجر عربوں کے سینے میں پیوست کر دیا. یہ نتیجہ ہے اس غداری کا کہ جو عربوں نے کی, انگریزوں کی سازش, کرنل لارنس اور اس کی یہ ساری سازش, جس پر ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ وہ عظیم مملکت جو عمر دی گریٹ, عمر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی, اس کے حصے بکھرے کرنے والا ایک انگریزی کرنیل تھا جس نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے, اس کے لیے میں آپ کو حدیث نبوی سنا دوں, وہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ نقشہ آپ کے سامنے نہ ہو. جس طرح حصے بکھرے ہوئے ہیں عالم اسلام کے اور وہ ساری سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی اور خلافت کے بھی یوں سمجھیے کہ تنسیخ ہو گئی, حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا, یوشک ان تدع علیکم الامم, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی, جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان بچھا کر اور پھر کہا کرتی ہے مہمانوں سے کہ آئیے تناول فرمائیے, ایسے ہی دنیا کی قومیں اے مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ تر ہے، آئیے تناول فرمائیے، ادھر سے آپ نوچ کھسوٹ لیں، ادھر سے میں کھا پی جاؤں۔ صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ حضور کیا یہ اس دن ہماری تعداد بڑی کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی۔ ابھی سید صاحب کہہ رہے تھے 1 بلین، 1 ارب کے قریب، در حقیقت اب 1 ارب کے قریب نہیں ہے، 1 ارب سے متجاوز ہے مسلمان، اب تو لگ بھگ 1.25 ارب ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ حال کیا ہے؟ حال وہی ہے جو اس حدیث میں آیا، فرمایا تم ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، کا غصائص سیل، پانی ہوتا ہے نیچے وہ نظر نہیں آتا، جھاگ ہوتا ہے اوپر لیکن جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نظر بہت کچھ آتا ہے۔ آج ہم 1 ارب سے متجاوز ہیں لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں ہمارا وزن کتنا ہے؟ انٹرنیشنل پالیٹکس پر ہم کس درجے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ اگر سب سمجھیں گے تو پھر حضور کی یہ الفاظ، پھر وہی نوٹ کیجئے، انا افصح العرب، حضور فرماتے کہ میں تو عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ مثال کس قدر خوبصورت دی ہے، جیسے وہاں دی تھی حزب النال بن نال، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں فرمایا ہے کہ تم غصاؤ سیل بن کر رہ جاؤ گے، سیلاب کے اوپر کا جھاگ۔ صحابہ نے پھر پوچھا حضور ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، واؤ ہے نون میم نہیں، ایک تو وہم ہے، ایک یہ وہن ہے جس سے لفظ توہین بھی بنا ہے، توہین کسی کی بے عزتی کرنا، اسی سے لفظ وہن جو ہے اصل اس کا مادہ ہے۔ پھر پوچھا صحابہ نے مل وہنو یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کیا ہے؟ اب اس پر غور کیجئے گا، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے کہ کہیں وہ مرض مجھ میں تو نہیں۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور موت کا ڈر، موت سے فرار، جب یہ دو چیزیں، اور دو چیزیں کیا، یہ ایک ہی ہیں، دنیا سے محبت ہوگی تو موت سے فرار ہوگا، ان دو چیزوں کا جو ملغوبہ ہے اس کو حضور نے تعبیر فرمایا وہن سے، مسلمانوں تمہارے اندر یہ وہن پیدا ہو جائے گا، پھر تم اقوام عالم کے لیے ایک لقمہ تر بن کر رہ جاؤ۔ یہ ہے ہماری دوسرے دور عروج کی انتہا، پستی کی انتہا، اور عین اسی وقت جب میں یہ عرض کر رہا ہوں، مسدس حالی جو ہے مولانا حالی نے لکھی، اور اس کا سرنامہ آپ کو یاد ہے، 2 اشعار، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قانون فطرت ہی ہمارے بارے میں تو اب بدل گیا، قانون تو یہ ہے جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا ہر عروج را زوالے، لیکن ہر زوال کے بعد بھی تو عروج آتا ہے نا، فطرت تو یہ ہے کہ جیسے کہ مد کے بعد جزر ہے لیکن جزر کے بعد مد بھی تو آتا ہے۔ مولانا حالی کا شدت احساس کا یہ عالم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے، ہمارے دریا میں تو جزر ہی جزر چلا آ رہا ہے، مد کے کوئی آثار ہیں ہی نہیں۔ اسی زمانے میں اقبال نے بھی اشعار کہے ہیں جو اسی سے ملتے جلتے ہیں، اگرچہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اقبال کے ہاں دونوں چیزیں، مرثیہ بھی ہے اور ایک امید افزا پیغام بھی ہے، لیکن مرثیہ کے اشعار کچھ تو میں نے سنایا آپ کو، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، اسی طرح کا ایک شعر ہے، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ 4 ادوار کا ذکر یہاں ختم ہو رہا ہے، نوٹ کر لیجئے، پہلا دور عروج عربوں کے زیر قیادت، پھر زوال، اس میں کروسیڈرز، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی پٹائی، اور بیت المقدس کا 88 برس تک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا، دوسرا دور عروج ترکوں کے زیر قیادت، پورا عالم اسلام ایک وحدت تو نہیں بنا لیکن ملی وحدت برقرار رہی، عظیم مملکتیں جن میں عظیم ترین سلطنت عثمانیہ، جہاں خلافت بھی منتقل ہو گئی، کئی 100 برس تک یہ دوسرا عروج ہے۔ دوسرا زوال یہ شروع ہوا سقوط ہسپانیہ سے، یہ آیا ہے ویسٹرن امپیریلزم کے ہاتھوں، سقوط ہسپانیہ سے شروع ہو کر یہ اس صدی کے آغاز میں آ کر اپنے آخری نقطۂ عروج کو پہنچ گیا کہ پورے کرۂ ارضی میں کوئی آزاد مسلمان حکومت باقی نہیں ہے سوائے دو کے، ایک ترکی، چھوٹا سا ملک اب بن کر رہ گیا وہ، اور نمبر دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجد کا علاقہ. وہ نجد کا علاقہ بھی اس لیے آزاد رہ گیا تھا کہ وہاں اس وقت تیل نہیں تھا، ریت کے ٹیلے تھے، لہذا کسی کو وہاں جا کے کیا لینا تھا. اگر اس وقت کہیں تیل ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی کوئی سوال نہیں تھا کہ کوئی آزاد حکومت باقی رہ جاتی. باقی پورا عالم اسلام، ہسپانیہ تو ویسے ہی ختم ہوا لیکن باقی عالم اسلام پورا کا پورا ویسٹرن امپیریلزم کے تابع ہو گیا. اور وہ نقشہ جو حضور نے بتایا تھا حدیث میں، وہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سامنے آ گیا کہ دنیا نے ادھر ادھر سے نوچ کھسوٹ کر آپس میں حصے بکھرے کر کے عالم اسلام کو تقسیم کر لیا. 1924 میں ترکوں نے خود خلافت منسوخ کر دی. علامہ اقبال نے شروع میں مصطفیٰ کمال پاشا سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ کی تھی، اسی طرح رضا شاہ پہلوی سے بھی بڑی امیدیں وابستہ کی تھی. ایک وقت آیا ہے کہ وہ مایوس ہوئے، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. بڑی مایوسی پیدا ہوئی علامہ کو، اور اس کے بعد جو انہوں نے اشعار کہے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، بڑا دکھ اور صدمہ ہے اس کے اندر جو آپ نوٹ کر، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. اور وہ اشعار بھی یاد کیجئے، لا دینی و لاتینی کس پھیر میں الجھا تو. یہ سب ترکوں سے خطاب ہو رہا ہے. لاطینی رسم الخط اختیار کیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، لادینیت اور سیکولرزم کو اختیار کیا جو کہ مغرب کا فلسفہ تھا. لادینی و لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. یہ تو لا غالب الا ہو کے نعرے میں ہماری نجات ہوگی. یہ لادینیت اور لاطینی زبان جو ہے یہ ہماری اس پستی اور زوال کا کوئی علاج نہیں بن سکتے. بہرحال اب میں آ رہا ہوں حال کے تذکرے پر. 1924-25 سے لے کر اور یہ 1989 جس میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ 65 برس کی یہ داستان ہے. اس کو میں حال سے تعبیر کر رہا ہوں. اس میں ایک عجیب ہے نقشہ کے جو میری نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے سن 1974 میں اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا، اس وقت وہ کتاب جو ہے آؤٹ آف پرنٹ ہے، کہیں موجود نہیں ہے، شاید یہاں کچھ نسخے موجود ہوں. صرف گندیم نامی میری ایک کتاب ہے، اس کے شروع میں دیباچے کے طور پر 40 صفحے کا یہ مضمون ہے کہ جس میں میں نے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ جو عرصہ ہے اس صدی کا تقریباً درمیانی نصف، اس میں دو پروسیس ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں. جیسے سورہ رحمان کی آیات جو لوگ شروع میں آ گئے تھے انہوں نے سنی ہوگی، جیسے فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دو دریا چلائے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہو رہے. ٹھنڈے سمندر کے اندر گرم پانی کی رو چلی جا رہی ہے، ملتے نہیں ہیں، وہ رو اپنی جگہ پر چلی جا رہی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی طرح اس درمیانی حصے میں اس صدی کے دو فینومینا، دو پروسیسز، دو عمل سائیڈ بائی سائیڈ ساتھ ساتھ جاری ہے. ایک یہ کہ ہمارا ابھی زوال بھی اور گہرا ہو رہا ہے، مزید پستی میں جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ایک احیائی عمل بھی شروع ہو چکا ہے. یہ احیائی عمل بھی پہلی جو ہماری ربع ہے، پہلا 1/4 پہلا ربع جو ہے اس فرسٹ کوارٹر آف دس سینچری، اس کے خاتمے کے فوراً بعد احیائی عمل بھی شروع ہو گیا ہے. 1924-25 سمجھیے کہ وہاں سے ایک اپورڈ موومنٹ بھی شروع ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی وہ کہیں پر بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، کہیں ابھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ان دونوں حصوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اور ضرب کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایک طرف نگاہ چلی جاتی ہے تو انسان کا فکر جو ہے غیر متوازن ہو جاتا ہے. اگر آپ زوال ہی زوال کو دیکھیں گے مایوسی طاری ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے جو تاریک ایسپیکٹ ہے اس کو چھوڑ دیا تو آپ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہو جائیں گے. اگر صرف عروج کی جو تحریک شروع ہوئی ہے اسی پر نگاہ رکھیں گے تو جیسے کہ ایک شخص کے لیے فرمایا گیا حدیث میں بین الخوف والرجا، بین کیفیت رہنی چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی ہو. اسی طریقے سے اس صدی کے درمیانی حصے کے بارے میں یہ دونوں فینومینا سامنے رہنے چاہیے. ایک یہ کہ ہمارے زوال کے سائے اور دبیز اور گہرے ہو گئے، اس کے لیے دو ہیں لینڈ مارکس، اس کو ذہن میں رکھیے. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نہایت شرمناک ہزیمت، میزائل رکھے رہ گئے صحرائے سینا میں اور مصری فوجی بھاگ گئے، جوتے چھوڑ کر وردیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، انتہائی ذلت اور رسوائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ادھر جھپٹا مارا، ادھر جھپٹا مارا، ادھر جھپٹا مارا، غازہ کی پٹی بھی لے گیا، سینائی پیننسولا بھی لے گیا، گولان ہائٹس بھی لے گیا، ادھر سے ویسٹ بینک بھی لے گیا. وہ اسرائیل جو سن 48 میں قائم ہوا تھا، یوں سمجھیے کہ اس سے کئی گنا بڑا اسرائیل وجود میں آ گیا 1967 کی جنگ میں. شرمناک ہزیمت پورے عالم عرب کو، اور سب سے بڑی ہماری بدبختی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہمارے ہاتھ سے مسجد اقصا نکل گئی. 88 برس پہلے رہی تھی، اب کتنے برس ہو گئے؟ 22 برس تو اب بھی ہو گئے. شروع شروع میں تو کافی جوش تھا، ہنگامہ تھا، لوگوں میں جوش و خروش، اس کا تذکرہ بھی بہت آتا تھا. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم بھول گئے ہیں، ریکنسائل کر لیا ہے ہم نے، ذہناً شاید قبول کر لیا ہے کہ وہ قبلہ اول جو ہے وہ اس وقت یہود کے قبضے میں. یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے 1967، اور اس سے بھی زیادہ شدید ہم لوگوں کے اعتبار سے. وہ معاملہ زیادہ تر عربوں سے متعلق تھا، عرب اسرائیل جنگ اسے کہتے ہیں، کوئی غیر عرب مسلمان ملک اس میں شامل نہیں تھا. لیکن غیر عرب جو عالم اسلام ہے اس میں پھر فال آف ڈھاکہ 1971، 100,000 کڑیل جوان ہمارا اس ہندو کی قید میں گیا جس پر ہم نے 1000 برس تک حکومت کی تھی. اور جس طرح مجھے تو یاد آتا ہے ہمیشہ وہی جو ایکسوڈس ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اور 600,000 کو لے گیا تھا نبوکڈنظر ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے، ان 600,000 میں جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان 100,000 سے زائد نہیں ہو سکتے. وہ تو بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان میں 100,000 سے زائد تو نہیں ہو سکتے. ہمارے 90,000 سے زائد جوانوں کو، جن میں جرنیل اور کرنیل اور میجر اور کیپٹنز اور فوج بھی اور پولیس کے لوگ بھی اور پیرا ملٹری کے لوگ بھی، کڑیل جوان، وہ اسی طریقے سے ٹرکوں کے اندر. وہ زمانہ تھا بھیڑے بکریاں پیدل چلا کرتی تھی، پیدل ہانک کر لے گیا تھا 600,000 کو. یہ زمانہ ٹرکوں کے اندر بھیڑے بکریاں بھی ڈیرہ غازی خان سے آتی ہیں لاہور ذبح ہونے کے لیے، تو ٹرکوں میں لد کر آتی ہیں. ایسے ہی ہمارے 90,000 کڑیل جوان کہاں بنگلہ دیش اور کہاں مدھیہ پردیش سی پی کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہانک کے لے جائے گئے. یہ ہے ہمارے زوال کے یہ دو بڑے بڑے مظہر. اس سے زیادہ کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، باقی حال کی بات ہے، اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ ابھی ہمارا زوال اور گہرا ہو رہا ہے، ابھی ہماری پستی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اب میں دوسرا ایسپیکٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ یہ عروج کی طرف بھی ایک حرکت کا آغاز ہو چکا. علامہ اقبال کے ہاں میں اسی اعتبار سے عرض کر رہا تھا کہ مولانا حالی اور علامہ اقبال یہ دو ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ حالی کے ہاں مرثیہ ہی مرثیہ ہے، اس لیے کہ کچھ فصل ہے نا، زمانے کا فصل ہے حالی اور اقبال کا. اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے اور ایک امید کا پیغام بھی ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. نہ با پیدا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اور سبق پھر پڑ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ ہے ایک نقشہ جو علامہ اقبال پیش کر رہے ہیں.
کہ ایک عروج بھی ہے، پھر کتاب ملت بیضا کی شیرازہ بندی ہونے والی ہے، مغربی تہذیب اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرنے والی ہے۔ یہ ایک امید افزا پیغام ہے علامہ اقبال کے ہاں۔ تو علامہ اقبال کے ہاں دونوں چیزیں موجود ہیں، ماضی کی جو پستی ہے اس پر مرثیہ بھی، لیکن مستقبل کے بارے میں ایک امید افزا پیغام بھی۔ یہ جو پروسیس ریوائیول کا ہے، اب میں اس کے بارے میں عرض کر دوں، اس کے تین حصے ہیں، بلکہ ان کو فیزز کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کا پہلا فیز تھا فریڈم موومنٹس، آزادی کی تحریکیں۔ ان آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں تقریباً پورا عالم اسلام براہ راست غلامی سے آزاد ہو چکا ہے، وہ کولونیل جو دور تھا وہ ختم ہوا۔ اب مسلمان اکثریت کے علاقوں میں سے چند گنتی کے علاقے ہیں کہ جو غلام رہ گئے ہیں۔ مثلاً آپ بھارت میں کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا علاقہ ہے کہ جو سالڈ اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ بھارت میں ہے، آزاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ترکستان کا علاقہ ہے، لیکن یہ کہ یہاں تو یوں سمجھیے کہ 70 برس میں ان کا وہ ذہنی جو ہے اس طرح سے برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ ان کی اکثریت کو ابھی بھی یاد نہیں کہ ہم مسلمان تھے۔ تاہم یہ بھی علاقہ ہے کہ جو مسلمانوں کی سالڈ پاپولیشن کا علاقہ تھا۔ ایک اریٹیریا کا علاقہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے لیکن ابھی غلام ہے، باقی پورا عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، بہرحال وہ پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے، لیکن ہے تو ایک آزاد مسلمان ملک۔ پھر یہ کہ پاکستان، اس سے آگے چلے جائیے، پھر جس طریقے سے صدر ناصر نے بھی اٹھا کر پھینکا ہے انگریزوں کو میڈیٹرینین سی کے اندر، پھر جس طرح الجزائر نے آزادی حاصل کی ہے فرانس سے، یہ سب ہماری اس تاریخ کا جو ایک حصہ ہے، اور یہ ہمارے ریوائیول کا فرسٹ فیز ہے۔ اگرچہ یہ نوٹ کیجئے، نوٹ آف کوشن ہے، اگرچہ ہماری یہ آزادی مکمل نہیں ہے۔ مجھے وہ فیض کے اشعار یاد آ رہے ہیں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے کہے تھے کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے دوست کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں، یہ وہ سحر نہیں۔ تو واقعہ یہ آزادی ہماری مکمل نہیں ہے، ذہنن ہم غلام ہیں، ذہنی غلامی، تہذیبی غلامی، تمدنی غلامی، معاشی غلامی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم ان سے ہتھیار مانگیں تو لڑیں، ان کی اجازت ہو تو جنگ کریں، ان کا حکم ہو تو صلح کر لیں۔ یہ ہے ہماری آزادی کا حدود اربعہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے کہ بہرحال براہ راست غلامی کا کلنک کا ٹیکا اب نہیں رہا ہے، ہم اپنے ملکوں میں تو آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں، اور اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے کہ جب ہم اب آزاد ہیں تو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ براہ راست غلامی کا دور چل رہا ہوتا تو یہ جذبہ اس طور سے نہ ابھر سکتا کہ ایک مجبوری ہے غلامی کے، کیا کریں۔ لیکن اب جب کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ جو مختلف تحریکیں ہیں جن کا ذکر میں ابھی کروں گا، انہوں نے یہ شعور پیدا کیا جب ہم آزاد ہیں تو اب ہمیں اپنا دین، اپنا قانون، اپنا نظام، اپنی تہذیب، اپنا تمدن جو ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ تو یہ بھی میرے نزدیک ایک اسلامک ریوائیول کا فیز ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر یہ تحریکیں قومی تحریکیں تھیں، مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، سوائے پاکستان کی تحریک کے کہ اس میں نعرہ مذہب کا لگا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، باقی عملاً اس کا بھی مذہب سے زیادہ تعلق نہیں تھا۔ پاکستان کی تحریک کی اصل قیادت بھی مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، وہ اکثر و بیشتر پریکٹسنگ مسلمز بھی نہیں تھے۔ یہ اپنی جگہ پر حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں، لیکن ہمیں اب اتنا بالغ ہو جانا چاہیے کہ اصل حقائق جو ہیں ان کا ادراک اور شعور بھی کریں، ان کا اعتراف بھی کریں، اعلان بھی کریں۔ لیکن بہرحال نعرہ ضرور لگا ہے یہاں اسلام کا، باقی پوری دنیا میں آزادی میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے تو اگرچہ ایک اعتبار سے ہم پر احسان ہے کہ کم سے کم ترکی کو بچایا ہے اس شخص نے، لیکن اسلام کی تو جڑیں کھو دی، اذان بند کر دی گئی عربی کے اندر، عربی رسم الخط ختم کر دیا گیا، رسم الخط رومن لاطینی جو ہے وہ رسم الخط لازم کر دیا گیا، انگریزی لباس لازم کر دیا گیا۔ اسلام کی جڑیں کھودنے کا اس سے اب آگے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس ڈارک ایسپیکٹ کے ساتھ اس کو سامنے رکھیے کہ ترکی کو باقی رکھ لینا بہرحال یہ بھی ایک کام ہے۔ آج ترکی میں احیاء اسلام کی تحریک چل تو رہی ہے، سعید نورسی کیسے کام کرتے اگر ترکی کا وجود ہی نہ رہتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ ترکوں نے حکومت کی تھی یورپ پر, تو یورپ کا اگر بس چل جاتا اور مصطفیٰ کمال جیسی شخصیت اگر سامنے نہ آ گئی ہوتی, چاہے وہ ایک قوم پرست لیڈر تھا لیکن اگر یہ کہ اس کی قیادت نہ ہوتی تو نام و نشان نہ رہتا اور ترک قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ بچتا. اس درجے انتقامی جذبہ پوری یورپ کی اقوام کے اندر ترکوں کے خلاف تھا. بہرحال میں نے یہ آخری مثال دے دی ہے کہ اگرچہ مذہب کی جڑیں کھودنے والا تھا مصطفیٰ کمال پاشا, لیکن پھر بھی اس نے ترکی کو بچایا, ایک مسلمان قوم کو بچا لیا, وہ بھی اس فیز میں شامل ہے. انڈونیشیا میں سکارنو, اس کا دین و مذہب سے کیا تعلق, لیکن بہرحال انڈونیشیا آزاد ہوا. ہمارے ہاں قائد اعظم کو مذہبی آدمی نہیں تھے, لیکن تحریک کے اندر جو ہے نعرہ اسلام کا لگا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے صدر ناصر نے اگر انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا ہے میڈیٹرینین میں, تو عرب نیشنلزم پر, نحن ابناء الفراعنة, ہم عرب ہیں, عرب نیشنلزم پر. اسلام کا معاملہ نہیں تھا براہ راست, بئی ہما میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے اسلام کے احیاء کی تحریک کو تقویت پہنچی ہے کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف باز یعنی دوبارہ جو ہمیں لوٹنا چاہیے. دوسرا حصہ اس احیائی عمل کا ہے علماء کی تحریکیں اور جد و جہد. لیکن علماء کا کام جو ہے اکثر و بیشتر یہ سمجھ لیجئے, چونکہ خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کے جو علماء ہیں انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہیں کی, انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی, سائنس نہیں پڑھی, فلسفہ نہیں پڑھا, جدید نظریات نہیں پڑھے, جدید پولیٹیکل نظریات سے واقف نہیں, جدید اکنامک نظریات سے واقف نہیں. لہذا ان کا جو اصل کام ہے وہ در حقیقت دفاعی ہے. یہ اڑ جاتے ہیں جہاں کہیں دین میں تحریف ہو رہی ہو. غلام احمد قادیانی ابھرا تو اس کے مقابلے میں علماء آئے. اگر تحریک جو ہے وہ جیسے کہ یہ تو نبوت کے اندر نقب لگائی جا رہی تھی, ایک دوسری نقب لگائی گئی کوشش کی گئی ہے اس کی, وہ ہے انکار سنت یا انکار حدیث کی شکل میں علماء کرام سینہ سپر ہو گئے. جہاں کہیں اسلام کے اوپر کوئی حرف آئے گا, اسلام میں کوئی تحریف کی جائے گی, علماء کرام جو ہیں اپنے تمام تر اثرات کے ساتھ دفاع کے لیے موجود ہوں گے. لیکن اس دور میں اسلام کے احیاء کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں اس دور کے اعتبار سے, اکثر و بیشتر ہمارے علماء کرام ان صلاحیتوں سے مسلح نہیں ہیں. جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے عرض کر دیا اور کر رہے ہیں بحمداللہ, اس لیے کہ فتنہ جو ہے قادیانیت کا, اس کا تو اگر علماء کرام اس طریقے سے سر سے کفل باندھ کر میدان میں نہ نکل آئے ہوتے تو یہ جو پودا ہے یہ نہ معلوم کتنا آکاش میل کی شکل اختیار کر چکا ہوتا. اسی طرح فتنہ انکار حدیث, اگرچہ اس کی پوری طریقے سے بےخکنی نہیں ہو سکی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلم کھلا کفر کا معاملہ وہاں جو ہے کچھ حضرات نے تو فتویٰ لگایا لیکن اکثر و بیشتر نے تو اس کو کفر سے تعبیض نہیں کیا, لہذا وہ ڈھکا چھپا رہ گیا, وہ ابھی تک فتنہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کا بھی اصل ڈنک جو ہے وہ علماء کرام الحمدللہ کے توڑ چکے ہیں, وہ ڈنک جو ہے اس کا نکالا جا چکا ہے. تو یہ ہے دفاع, دین کا دفاع. اور علماء کے حلقے سے ایک عظیم تحریک تبلیغی جماعت ابھری ہے, جس نے جو شاعر اسلام ہے, دین اسلام, اتباع سنت, عبادات کا شوق اور ذوق اور اتباع سنت کا شغف, اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ در حقیقت ہمارے اس احیائی عمل کا دوسرا حصہ ہے. لیکن اصل میں احیائی تحریکیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں وہ تحریکیں وہ ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئی ہیں, انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک. یہ احیائی تحریکیں ہیں, ریوائیولسٹ موومنٹس. مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں, جماعت اسلامی پاک و ہند میں, فدائین ایران میں, عباد الرحمان لبنان میں, سعید نورسی کی تحریک ترکی میں, اور بہت عظیم تحریک الاخوان المسلمون جو مصر سے شروع ہوئی اور پورے عالم عرب میں چھا گئی. یہ عظیم تحریکیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان تحریکوں نے ملت اسلامیہ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے. ان تحریکوں کے نتیجے میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں اب کانفیڈنس ہے اسلام کے بارے میں کہ ہمارا ایک نظام ہے, ہماری اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی معیشت کا نظام ہے, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے. آج ان تحریکوں اور علماء کی تحریکوں اور تبلیغی جماعت کے زیر اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں داڑھیوں والے, داڑھیوں سے منور جو مزین چہرے ہیں کثیر تعداد میں موجود ہیں. میں خود اپنی آبزرویشن آپ کو بتاتا ہوں, جب میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, یہ 1949 سے 1954 تک کا میرا دور ہے میڈیکل کالج لاہور کا, تو میڈیکل کالج میں مادود چند 5-6 سے زیادہ لڑکے داڑھی والے نہیں تھے, اور وہ بھی اکثر و بیشتر شرمائے شرمائے سے رہتے تھے. اور آج آپ کالجز میں جائیے, پنجاب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر جائیے, آپ کو کثیر تعداد میں ایسے طلبہ ملیں گے تبلیغی جماعت کے زیر اثر, کہ معلوم ہوگا کہ شاید کسی مسجد کے یہ مؤذن چلے آ رہے ہیں. ایسے اساتذہ موجود ہیں, شیخ وجیہ الدین جو اس وقت لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر سول انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شاید یہ مسجد کے امام بھی نہیں, شاید صرف مؤذن ہیں جو چلے آ رہے ہیں. اینڈ ہو از اے پروفیسر آف سول انجینئرنگ ایٹ دی یونیورسٹی. تو یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے بہت بڑے پیمانے پر. علامہ اقبال کی شاعری نے وہ کام کیا کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوا, ہمارا اپنا دین ہے, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے, ہمارے اپنے قوانین ہیں, ہمارا اپنا سیاسی نظام ہے, ہمارا اپنا معاشی نظام ہے. پھر یہ کہ مولانا مودودی کی تحریریں ہیں, ان تمام جو تحریکیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ان سب کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں نوجوان موٹیویٹ ہوئے ہیں, جذبہ ان میں پیدا ہوا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے وہ تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹو کنٹریبیوشن ہے جو ان تمام تحریکوں کا ہوا. لیکن اب اسی کا دوسرا اسپیکٹ بھی دیکھ لیجئے, یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اس کو اچھی طرح بالکل ڈسپیشنیٹلی غیر جذباتی طور پر سمجھیے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ 50-60 سال گزر جانے کے باوجود ان تحریکوں کو کسی بھی جگہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. الاخوان المسلمون مصر میں تو تقریباً ختم ہی ہے, جو بچے کھچے ہیں وہ الیکشن کے راستے پہ پڑ گئے ہیں, کچھ ٹیررسٹ بن گئے, انہوں نے ادھر ادھر قتل کرنے شروع کر دیے. باقی جو دوسرے عرب ممالک میں ہیں وہ شدید قسم کی ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں, بادشاہتیں ہیں, وہاں تو کوئی ہل ہی نہیں سکتا, زبان نہیں کھول سکتا, لہذا وہاں جو گئے ڈنک ہو گئے, وہاں جو آ گئے وہ گویا کہ ڈنک ان کا مار دیا گیا. بلکہ میں ابھی تقریر کر رہا تھا, اور تقریر بھی میں نے سعودی عرب میں کی الخبر میں, چند دن کی بات ہے پہلے کی, 4 دن پہلے کی, تو میں نے کہا کہ جیسے آج کل مرغیوں کو جب پالا جاتا ہے, یہ جو آج کل پولٹری کا نظام ہے, تو ایسے شکنجے میں کس کے ان کو بٹھا دیتے کہ حرکت نہ کریں, دانا ملے گا پانی ملے گا, کھاؤ اور موٹی ہوتی جاؤ, بس حرکت نہ کرنا. اسی طرح اخوان المسلمون کے لوگ, جو لوگ ان علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں, انہیں کھلایا پلایا خوب جاتا ہے, لیکن یہ کہ حرکت کی اجازت نہیں, زبان نہ کھولنا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بادشاہت کا نظام ہے, عمارتیں ہیں, ان عمارتوں کے نظام میں اور بادشاہت کے نظام میں کوئی کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ زبان کھول سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ عرب ممالک کے اندر اخوان کی تحریک کے بارے میں اب تو بلکہ صورت یہ ہے کہ بہترین اخوان کا مواد جو ہے نوجوان, وہ آپ کو آج امریکہ میں ملے گا, عرب ممالک میں نہیں ملے گا. وہ امریکہ گئے, وہاں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی, وہاں ایم ایس اے اور اسنا, جس کا ابھی ذکر ہوا آپ کے ہاں, ایک بڑی آرگنائزیشن ہے. معلوم ہوگا کہ وہاں تو کام کرنے کی آزادی ہے, کر رہے ہیں, اپنے ہاں کیسے جائیں. کوئی فلسطینی ہے, کوئی عراقی ہے, کوئی کہیں جارڈن کے ہیں, کوئی سعودی ہے, کوئی مصری بے شمار ہے, شامی ہے, یہ سب کے سب جو ہے بہترین مواد جو اخوان المسلمون کا نوجوان مواد ہے, وہ سب آج آپ کو امریکہ کے اندر ملے گا, وہ اپنے ہاں سے ایکسپورٹ ہو چکا ہے. مسجومی پارٹی کا کوئی جو ہے ہمیں بعد میں آثار ملتے ہی نہیں. اس وقت انڈونیشیا کے اندر تو حالات بہت ہی خوفناک ہیں, وہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید عیسائی مشنریز اس ملک کو شاید اس صدی یا اگلی صدی کے آغاز میں یا اس کے اختتام پر شاید اس کی اکثریت کو عیسائی بنا لیں گے. ہمارے ہاں جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس کے بارے میں میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا, سامنے کی بات ہے. اسلام کے احیاء کی کون سی شکل نظر آ رہی ہے, کیا امکانات یہاں نظر آ رہے ہیں. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نیچے سے نیچے گئے, یہاں تک کہ جب انتخابات کا معاملہ ہوا تو نتیجہ جو نکلا کہ ایک مغربی تہذیب کی دل دادا, مغربی نظریات کی حامل خاتون وزیر اعظم ہے, اور ایک ایسی جماعت کے پاس مرکزی حکومت ہے جو کھلم کھلا سیکولر نظریات کی حامل ہے. معلوم یہ ہوا ایک ایکسپشن ہو سکتی ہے ایران کی، اگرچہ وہ فدائین کی اس تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک فینومینن ہے، میں اس کے بارے میں کچھ اس لیے عرض نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ایک سیکٹیرین ایشو بن جاتا ہے، شیعہ سنی کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے، لہذا میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال جو میرا نتیجہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ان تحریکوں کا جو بیلنس شیٹ ہے، کیا ان کی کمائی ہے اور نتیجہ کیا ہے. کمائی بہت بڑی ہے، بہت نوجوانوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، ان میں جذبہ پیدا کیا ہے، ان میں ایک امنگ ہے، ان میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے.